الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو رمضان المبارک کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے کچھ فضائل و برکات بیان کیے جائیں اور یہ کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کریں اور وہ کون سے کام اور گناہ ہیں جن سے آج بھی اور کل بھی اور خاص طور پر رمضان شریف میں بچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ ظاہراً یہ منگل اور اس کا یہ بیان اس سال کا آخری بیان ہو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہو جائیں گے اور رمضان مبارک میں بیان کا یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے، پھر جب اللہ جل شانہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شوال سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے بھی ہمیں توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں رمضان المبارک کی قدر و منزلت پیدا فرمائے، اور ہمیں اس سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے ختم تک بند نہیں کیا جاتا۔ دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کی پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بندوں کے لیے ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں، بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے کے لیے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں برکتوں کا نزول سارے ماہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کوئی رات نماز پڑھتا ہے اور اس میں کوئی سجدہ ادا کرتا ہے، جیسا کہ ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں، دو رکعت میں چار سجدے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، نہ 6 نہ 60 نہ 600 نہ 6,000، 60,000، جس کے دروازے 60,000 ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ہر دروازے سے جب اندر داخل ہوں گے تو ایک محل ہوگا جو سونے کا بنا ہوا ہوگا اور اس سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ اور جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ وغیرہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے من جانب اللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر افطار تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرمائیں گے، صبح سے لے کر شام تک روزانہ روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ اور روزے دار رات میں یا دن میں کسی وقت بھی کوئی سجدہ کرے، چاہے نماز کا سجدہ کرے جیسا کہ عام طور پر کرتے ہی ہیں، یا سجدہ تلاوت کرے یا سجدہ شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے اس کو جنت میں، اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیں گے جو اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اگر کوئی گھوڑے سوار اس کے نیچے سے چلے تو 500 سال میں جا کر کے اس کی مسافت طے ہوگی، 500 سال کسی کے. یہ ہے رمضان شریف کی فضیلت. ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور سرخ رنگ کے یاقوت کا محل اور پچھلے گناہوں کی بخشش، 70000 ملائکہ کے لیے دعائے مغفرت، اور جنت میں ہر سجدے کے بدلے میں اتنا بڑا درخت ایک سجدے کے بدلے میں. اور جو عبادتیں کرے گا، ذکر کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تلاوت کرے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، روزہ رکھے گا، اس کا ثواب الگ. اس سے اندازہ لگائیں کتنا قیمتی مہینہ ہے یہ، کتنا اہم مہینہ ہے یہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت رمضان شریف کی قدر کرنے میں گزرے، غفلت میں نہ گزرے، لاپرواہی میں نہ گزرے، قاہری سستی میں نہ گزرے، اور اس سے بڑھ کر اللہ بچائے اللہ بچائے گناہ میں نہ گزرے. اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے، یوں تو پانچوں نمازیں ہیں اور فرض بھی نمازیں بھی ہیں، سنت نمازیں بھی ہیں، سنت موقعہ غیر موقعہ بھی ہیں، نوافل بھی ہیں. 40 سجدے تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ سے عطا فرما دی، 40 سجدے روزانہ. اندازہ کرو تراویح کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ بڑے توجہ دھیان سے اور دل کی قدردانی کے ساتھ وہاں تراویح پڑھنی چاہیے جہاں تراویح صحیح معنی میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، قرآن شریف سنا اور سنایا جاتا. اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ثواب عطا فرما دے. اور آگے جو میں حدیث سنانا والا ہوں اس کے اندر بھی رمضان شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں خاص طور سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے. جو گناہوں سے بچے گا تو نوازا جائے گا، اور جو خدا نخواستہ گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا وہ مار دیا جائے گا. اور یہی بات میں نے گزشتہ منگل میں بھی عرض کی تھی کہ بھائی اس مہینے سے پہلے پہلے سب گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور ابھی سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جب رمضان شریف آئیں تو ہر قسم کے گناہوں سے ہم آسانی سے بچ سکیں. پہلے سے بچیں گے تو وقت پر بچنا آسان ہوگا، پہلے سے احتیاط کریں گے تو وقت پر احتیاط کرنا آسان ہوگا، اگر نہیں بچیں گے نہیں احتیاط کریں گے تو بھائی گناہ میں مبتلا ہونے کا تو خطرہ ہے ہی ہے، کیوں ہماری تو عادت پڑی ہوئی گناہوں کے کرنے کی، اللہ ماشاء اللہ. تو کہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں. اور وہ حدیث یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت رمضان شریف کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، یعنی سارے سال فرشتے جنت کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں یہ جنت اہل جنت کو دے دی جائے، مسلمانوں کو دے دی جائے. چنانچہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت اللہ تعالی سے درخواست کرتی ہے، اندازہ کرو جنت اللہ تعالی سے درخواست کرتی ہے، یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر رہنے کے لیے مقرر فرما دیجیے، جو ذکر و عبادت کے ذریعے میرے اندر رہ سکیں، کیونکہ جنت میں تو فرما برداری کرنے والوں کو جگہ ملے گی، نافرمانوں کو تو جگہ نہیں ملے گی. تو جنت اللہ تعالی سے درخواست کرتی ہے رمضان شریف میں، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یا اللہ اپنے کچھ بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے بنا دیے، وہ میرے اندر رہیں آباد ہوں. اور جنت میں اللہ پاک نے جنتیوں کی خدمت کے لیے حوریں بھی پیدا فرمائی ہیں، یہ حوریں جنت کی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں. دنیا کی عورتیں بھی جو نیک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی تابے دار ہوں گی، وہ بھی جنت میں جائیں گی، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا. جیسے اللہ پاک نے ان عورتوں کو شوہروں کے لیے حلال کیا ہے، شوہروں کو عورتوں کے لیے حلال کیا ہے، ایسی جنت کی یہ حوریں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے حلال فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نکاح ان سے فرمائیں گے. تو حوریں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے خاوند بنا دیجیے، کچھ بندے ہمارے شوہر بنا دیجیے. اس کے بعد حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان شریف میں چار کام کیے، یہ ہیں چار کام کرنے والے، جو کام چار کام جس نے کیے یہ یاد رکھنے کے ہیں. نمبر ایک، اس نے اپنی نفس کی حفاظت کی، گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. پھر چند گناہوں کا بھی ذکر فرمایا. نمبر دو، اس نے کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کی، جی شراب، ہیروئن، چرس، بھنگ، افیون وغیرہ، اور اس نے کوئی نشے والی چیز نہیں پی. نمبر تین، اور اس نے کسی پر کوئی بہتان بھی نہیں لگایا، کیونکہ بہتان حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی پر کوئی تہمت اور بہتان نہیں لگایا. چوتھی بات یہ کہ اور اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا. چاروں باتوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ رمضان شریف میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا. اور غلطی ہو گئی توبہ کر لی تو وہ بھی اسی حکم میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، یعنی ایک آدمی برابر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، اس کے باوجود غلطی ہو گئی گناہ کر بیٹھا اور فوراً اس نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ اجر ملے گا. ایک حدیث میں خیر الخطائین التوابون، سبحان اللہ، بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے بچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں پھر دو انعام ذکر ہو رہے ہیں حدیث میں. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ہر رات میں 100 حوروں سے اس کا نکاح کریں گے, روزانہ 100 حوریں نکاح میں آئیں گی, 10 دن میں 1,000, 30 دن میں 3,000. آپ کہیں گے اتنی ساری حوروں کو لے کر کیا کریں گے, وجہ اس کی یہ کہ ہمارے جو عقل ہے وہ یہاں اس وقت دنیا میں ہے, جنت کے لحاظ سے یہ سب کچھ برابر اور صحیح ہے. وہاں جا کر جب محل دیکھیں گے, نعمتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں, تو سب ٹھیک معلوم ہو, کوئی چیز بھی زائد نہیں معلوم ہوگی. ابھی تو ہماری عقل چھوٹی, سمجھ چھوٹی, فہم چھوٹی, اس حساب سے یہ بہت زیادہ معلوم ہو رہی ہیں, لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں, اس کے جو محلات ہیں اور وہاں کی جو ضرورتیں, اس کے حساب سے یہ عین مناسب ہے. بہرحال جو ان 4 باتوں پر عمل کرے گا, یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا, اور ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے, بس آدمی کوشش کرے, گڑ گڑا کے دعا کرے, بس کوشش اور دعا یہ ایسا گر ہے کہ ہر میدان میں کامیابی کا گر ہے. تو ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے شادی فرمائیں گے, اور اس کے لیے جنت میں سونے, چاندی, یاقوت اور زمرد. سونا چاندی جنت کا نہایت قیمتی دونوں دھاتیں, یاقوت اور زمرد یہ دونوں پتھر ہیں, یہ بھی نہایت قیمتی. ان دونوں قسم کے پتھروں اور دونوں قسم کی دھاتوں سے اللہ تعالیٰ ایک محل بنائیں گے, ہر رات یہ محل بنے گا انشاءاللہ, جس کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہوگا, جیسے دنیا کے مقابلے میں دنیا کو بکریوں کا کوئی باڑا, جیسے ساری دنیا ہے, مشرق سے مغرب تک ہے, شمال سے جنوب تک ہے, زمین سے آسمان تک ہے, یہ دنیا ہے. اس ساری دنیا میں اگر کہیں بکریوں کا باڑا ہو تو وہ کیسے لگے گا, چھوٹا سا معلوم ہوگا. اور سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نقطے کی طرح معلوم ہوگا, تو یہ ساری دنیا بھی اس محل میں نقطے کے برابر ہوگی, کتنا بڑا ہوگا. یہ ہے رمضان شریف کی فضیلت, بس ذرا سے ہمت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے تھوڑی سی بس, اور وہ ہمت اور کوشش یہ ہے کہ بس رمضان شریف آنے کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, آنکھوں کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, زبان کے گناہوں سے بھی بچائیں, کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں, دل کو بھی گناہوں سے بچائیں, خاص طور سے حرام کھانے سے بچائیں, کہ حرام نہ کھائیں بالکل بھی, کیونکہ حرام کھانے کی جو نقصان ہے اور اس کی جو خباثت ہے وہ اللہ بچائے بہت سخت. اور باقی گناہوں سے بھی بچائیں, گناہوں کی کچھ تفسیر میں پچھلے منگل کو بتا چکا ہوں, جس میں خاص طور سے ٹی وی کی لعنت بھی ہے کہ یہ بھی, اور کمپیوٹر کا پر, کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ کی, انٹرنیٹ پر بھی ساری ننگی دنیا ہے, ننگی فلمیں, ننگے پروگرام اور ڈرامے اور ہنگامے, بس یہ سارے دنیا کے نیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں. ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بس گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں، رمضان شریف کے جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ثواب عظیم حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے آگے حدیث میں، لیکن جس شخص نے رمضان شریف میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے اعمال صالحہ کیا ثواب ختم کر دیں گے. یہ ہے دو کتنے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا اور گناہوں سے بچنے کا ہم نے خدا نہ خواستہ اہتمام نہ کیا، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ثواب نہیں ملے گا، ملا ہوا ثواب بھی چلا جائے گا، اس کا بھی خطرہ ہے. پچھلے ایک سال کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. اس لیے بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جہاں ثواب بہت بڑا ہے وہاں قصدن گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے حدیث میں کہ آپ نے فرمایا اس مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، ایسا نہ ہو کہ بس رمضان شریف رکھ لیا اور نام کا روزہ رکھ لیا. نام کا روزہ یہ کہ روزہ تو رکھ لیا، اب دن بھر کھانے پینے سے تو پرہیز کر رہا ہے لیکن زبان سے غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، ناحق کسی کو مار رہا ہے، ستا رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، یہ بے احتیاطی. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سال کے اندر 11 مہینے مقرر کیے جس میں تم کھاتے ہو، پیتے ہو، آرام کرتے ہو، رات کماتے کھاتے ہو. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا، اس لیے اس مہینے میں بے احتیاطی سے بچو. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کس طرح آپ کس قدر تاکید فرما رہے ہیں. دیکھو جہاں یہ ثواب عظیم ہے وہاں یہ زبردست نقصان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھائی رمضان شریف آنے سے پہلے جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی وہ معافی تلافی کر لیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے کہ بھائی میں سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، بس آج سے ہی ان سے توبہ کر لیں اور بچنے کا اہتمام شروع کر دیں. اور اگر کسی کو یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں، میں ہر آدمی خطا کا پتلا، سر سے پیر تک کوتاہیوں کا نمونہ، لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون سے گناہ کر رہا ہوں، لا علمی کی وجہ سے بھی ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو بھائی اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گناہ بے لذت وہ لے لو، اور لے لو اور پینسل لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کو پڑھنا شروع کر دو. اس کے اندر ہمارے حضرت نے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ دونوں کی لسٹ اور فہرست بنا دی، جو مشہور مشہور بڑے بڑے گناہ ان کی فہرست بنا دی. تو ایک ہی نشست میں آپ کو اپنے سارے گناہوں کا انشاءاللہ تعالی علم ہو جائے گا. جن گناہوں سے اللہ نے اپنے فضل سے بچایا اس کا بھی پتہ ان کا بھی پتہ چل جائے گا، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا، بس جن جو ہو رہے ہیں ان پر صحیح کا نشان لگا لو کہ میرے اندر یہ گناہ بھی ہے، میرے اندر یہ گناہ بھی ہے، میں اس سے یہ بھی گناہ ہوتا ہے، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوتا ہے. اور کچھ وہ گناہ ہیں جو مشہور و معروف ہیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، وہ پہلے سے آپ کے علم میں الحمدللہ. تو اس میں جو جو گناہ آپ کے علم میں آ جائیں کہ میرے سے ہو رہے ہیں، توبہ کر لو اور ارادہ کر لو کہ بھئی اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور سارے رمضان ان سے پرہیز کروں گا، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر میں سارا اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. یہ بھائی رمضان شریف کی اصل تیاری ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو واقعتا رمضان شریف کی برکتیں نصیب ہوں، مغفرتیں نصیب ہوں، رحمتیں نصیب ہوں، اجر و ثواب حاصل ہو، بھائی یہ کرنا ضروری ہے. اللہ پاک نے رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی انتظام فرمایا. انہوں نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والے کو. تو جب بچنے حکم دیا تو بچنے کا بھی انتظام فرمایا ہوگا انہوں نے، وہ انتظام فرمایا ہوا. اور وہ انتظام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے رمضان شریف میں سرکش شیاطین کو قید میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈال کر کے بندے کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، تو ایسے سرکش شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے ہر رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی کا رجحان واضح اور نمایاں نظر آتا ہے. رمضان شریف کے علاوہ وہ اتنے گناہوں سے نہیں بچتے جتنے رمضان شریف میں بچتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسجدیں نمازیوں سے اتنی بھری ہوئی نظر نہیں آتی رمضان کے علاوہ جیسا کہ رمضان میں نظر آتی. شہر میں تو خاص طور سے اس کا واضح طور پر فرق نظر آتا ہے کہ وہ مسجدیں جو نمازیوں خالی رہتی تھی اب اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، روڈ تک صفے ہوتی. یہ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ جب شیاطین جو پہلے نماز سے بہکاتے تھے اب وہ بہکا نہیں سک رہے، اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمازیوں کی مساجد میں کثرت ہے. اور بھی بہت سے نیک کام مسلمان رمضان شریف میں جتنے کرتے ہیں رمضان کے علاوہ اتنے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ اسی کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کا اثر ہے یہ. اور دوسرے اللہ پاک نے روزے فرض فرمائے. روزے میں آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرتا، ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے گناہوں سے بھی پرہیز کرے. تو روزوں میں رمضان شریف میں روزوں کی برکت سے آدمی کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے جس سے آدمی کے جتنے بھی گناہ پر آمادہ کرنے والی طاقتیں وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آدمی گناہوں کی طرف اتنا نہیں بڑھتا جیسا کہ رمضان کے علاوہ بڑھتا ہے. رمضان شریف میں روزے بھی اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ ان کی برکت سے آدمی کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا. ایسی تراویح میں جو آدمی جاگتا ہے تو اس کی برکت جہاں اور دوسری ہوتی ہے، ایک یہ بھی برکت ہوتی ہے کلام پاک کے پڑھنے اور سننے کی برکت سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. تو انتظام اللہ پاک نے فرما دیا، بس اب تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سی بندہ ہمت کر لے تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ دعا بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اب اسی دعا مانگو کہ اللہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے رحمت سے گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف میں ہم گناہ میں مبتلا ہو کر کے بجائے ثواب کمانے کمایا ثواب بھی ضائع کر دیں. اور رمضان شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. اور جب آخری افطار ہوگا تو 3 کروڑ آدمی دوزخ سے آزاد فرمائیں گے. اور دوسرے حدیث میں کہ روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. اور جب آخری رات ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ 1 کروڑ 80 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرمائیں گے. اس سے اندازہ کرو کتنا رمضان شریف کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ افطار کا وقت اور سحری کا وقت بڑا قیمتی ہے, اس لیے خواتین و حضرات سب اس بات کا اگر اہتمام کر لیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا کہ اپنی افطاری وغیرہ خواتین تو بنانے میں عام طور پر یہ وقت گزارتی ہیں اور مرد حضرات بعض وقت خریداری میں یہ وقت گزار دیتے ہیں. عام طور پر یہ وقت افطار اثر کے بعد کا افطاری خریدنے یا بنانے یا لگانے وغیرہ میں گزر جاتا ہے. جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں بہت سا وقت جو ہے نا وہ آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے. آسانی سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ بھی افطاری تیار کرنی ہو, شام کھانا بنانا ہو, مرد حضرات خریداری سویرے کر لیں اور خواتین زہر کے بعد لگ کر اثر تک تیار کر کے فارغ ہو جائیں, اور 2-4 گھروں میں جو کچھ بھیجنا ہو وہ جلدی سے اثر کے فوراً بعد بھیج کے فارغ ہو جائیں, اور اثر کے بعد جو ہے مرد حضرات بھی خواتین بھی سب اللہ تعالیٰ کا رجوع ہو جائیں, قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اور جب افطار کا وقت قریب آ جائے تو پھر مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں. تو اس وقت خاص طور سے یہ دعا کہ یا اللہ اس وقت آپ لاکھوں آدمی دوزخ سے آزاد فرما لیں, مجھ کو بھی, میرے ماں باپ کو بھی, میرے اہل و عیال کو بھی, میرے والد والدہ کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ہیں ان کو بھی, اور میری نسل میں جہاں تک مسلمان ہیں ان کو بھی, میرے سارے اساتذہ کابر و مشائق کو بھی, میرے سارے احباب و جملہ متعلقین کو بھی دوزخ سے بری فرما. روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد ہو رہے ہیں پھر ہم اس وقت غافل ہو جائیں, تو یہ بڑی نو محرومی کی بات ہے. ایک تو یہ اثر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے, ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد الہی میں گزاریں, توبہ استغفار میں گزاریں, ایسی تراویح کے اندر بھی, تراویح کے اندر جو ہر 4 تراویح کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا, بس آج کل افسوس یہ ہے کوئی بیٹھنے کا موقع نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. بھائی سے سلام پھیرا, ابھی کوئی دعا مانگے نہیں کہ جناب جناب وہ نیا ترویہ شروع ہو گیا, اٹھک بیٹھک سے ہوتی رہتی, اس لیے وہ نہ توجہ ذکر کی طرف ہوتی نہ توجہ دعا کی طرف ہوتی. ورنہ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں گزرے اتنی دیر درمیان میں بیٹھنے کے اندر گزرنا چاہیے. اس وقت کیا کریں؟ تسبیح پڑھیں, دعا کریں. دو ترویحوں کے درمیان جو مشہور دعا وہ بھی پڑھ لیں, اس کے علاوہ بھی پڑھیں, بس آرام سے بیٹھے رہیں اور بیٹھ کر کے سب اپنے اپنے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا میں لگے رہیں. ایک رات ہے, 6 لاکھ آدمی ساری رات میں دوزخ سے آزاد ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیں, متقی رمضان میں ہمارا بھی نام رقم ہو جائے, شامل ہو جائے. اور نہیں تو بھائی اگر کہیں مسجد میں مشکل سے کہیں موقع ملے گا اس کا, تو اس لیے ایک موقع ایسا ہے کہ ہمارے اختیار میں وہ دعا مانگنا, وہ ہے وتر سے فارغ ہو کر کے. اب تو امامت ختم ہو گئی قاری صاحب کی, حافظ صاحب کی, اب تو ہم آزاد ہو گئے. اب آزاد ہو گئے تو بھائی قیام اللیل بھی پڑھ لیں ابھی, اور قیام اللیل پڑھ کر آپ اپنی دعا مانگیں. لیکن عام طور پہ اس وقت بھی بڑی جلدی بھاگم بھاگ ہوتی, کچھ تو تھکن ہو جاتی ہے لوگوں کو, اور کچھ یہی ہے کہ بھائی عبادت کا ذوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے, ہم سب میں پیدا فرما دے, ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اس وقت اپنے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگ کے چلیں, اس کے بعد پھر رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں, کیونکہ آج گرمیوں کی راتیں ہیں, چھوٹی راتیں ہیں, اس لیے اگر دیر سے سوئیں گے تو پھر جب آنکھ کھلے گی تو بس سحری کھانے کا وقت ہوگا, بس نہ تہجد کا نہ دعا کا. جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھنے کا ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ توفیق ہوگی, جلدی سو جائیں اور پھر تین ساڑھے تین بجے تو اٹھ ہی جائیں. خواتین سحری بنانے میں مشغول ہو جائیں, ان کے لیے بہتر یہ پہلے دو یا چار رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں, دعا کر لیں, پھر اپنے کام میں لگ جائیں, یا تیار کر کے فارغ ہو کر کے تہجد پڑھ لیں, دعا میں لگ جائیں, اور مرد حضرات اپنے نوافل میں مشغول ہو جائیں, باقی گھر کے فارغ افراد بھی اس طرح, وہ بھی بڑا بڑا قیمتی وقت ہے. وہ تو بارہ مہینے وہ تو بڑا قیمتی ہے, سارے سال یہ جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں, کوئی مغفرت چاہنے والا ہو تو اس کی مغفرت کر دیں, کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اسے عافیت دے دیں, کوئی صحت مانگنے والا ہو تو صحت دے دیں. یہ رمضان کے علاوہ بھی ہر رات یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں, اور رمضان شریف میں بھی خاص طور سے. لہذا تہجد کی نماز پڑھ لیں, تہجد کی نماز پڑھ کے کچھ تسبیحات پڑھ کے پھر گڑ گڑا کے دعا کریں, یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اور سحری سے فارغ ہو جائیں تب بھی ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں, دعا میں مشغول ہو جائیں, اور پھر فجر کی سنتیں پڑھ کے پھر مسجد میں چلے جائیں. خواتین گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیں, لیکن فجر کی نماز سے پہلے کوئی سوئے نہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں مدرسہ لیٹ جائیں, تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں, وہ کمر ایسی سیدھی ہوگی کہ 7 بجے آپ کو لے گی, گئی فجر کی نماز. اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ذرا سے کمر سیدھی کر لوں ابھی اٹھتا ہوں, ابھی اٹھے اٹھے میں جناب نیند آ جائے گی. فجر کے بعد ہی آنے کے بعد پھر اس میں بھی اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اشراق پڑھ کے سوئیں, اشراق تک ٹہلتے ہوئے یا جیسے بھی ہو ذکر عبادت میں وقت گزارے. اور بھی اگر کسی کو جلدی جانا ہے, کوئی مجبوری ہے, تو جائز ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے, پھر اٹھ کر اشراق چاش پڑھ کے اپنے کام پہ چلا جائے. تو یہ رات کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے بھائی, ان کو ان اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھانا رمضان شریف کے اندر چاہیے. ایک حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے 4 کام بتلائے ہیں کہ رمضان شریف میں 4 کام کرنے چاہیے, اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے, اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے تم محتاج ہو اور ان کے بغیر تمہارا کام چلنا مشکل ہے. یہ تو وہ 2 کام جن سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے یہ ہیں, ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت, ایک استغفار کی کثرت. یعنی رمضان شریف میں چلتے پھرتے ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں بس, یعنی جب فارغ ہوں تو بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. دکان میں بھی جب جو وقت فرصت کا ملے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, ملازمت میں بھی جب کوئی کام نہ ہو فارغ ہوں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے آتے جاتے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, ہر وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ رکھیں. یہ کلمہ بڑا مبارک کلمہ ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے فوائد ہیں, بڑا اجر ہے ان کا. ایک تو یہ کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور دوسرے استغفار. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 100 دفعہ نہ پڑھ سکیں 33 دفعہ پڑھ لیں, لیکن معمول جیسے تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے نا, ایسی 33 مرتبہ استغفار کم سے کم ہر نماز کے بعد رکھیں. رمضان شریف میں بہتر یہ ہے کہ 100 دفعہ رکھ لیں, اور 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے میں بھی کوئی بڑا وقت خرچ نہیں ہوتا, 1.5-2 منٹ خرچ ہوتے ہیں بس. یہ بھی میں نے زیادہ کہہ دی, 1.5-2 منٹ بھی زیادہ کہہ دی, ورنہ ایک ہی منٹ میں 100 دفعہ ہو جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو دو کام تو ایسے ہیں کہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. جتنا استغفار کی کثرت ہوگی اللہ پاک راضی ہوں گے, جتنا استغفار زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اور گناہوں کی معافی بھی ہوگی, درجات کی بلندی بھی ہوگی, اعمال صالح کوتاہیاں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ معاف ہوں گے. اندازہ کرو کتنے فائدے ہیں استغفار میں. میرا ایک کتاب چاہے اس کا نام ہے 5 رسائل کا مجموعہ. اس میں پہلے مناجات مقبول ہے, وہ بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے. ایک ہے ذریعۃ الوصول, اس میں 7 منزلیں ہیں, ہر منزل میں درود و سلام کے منقول اور معصور کلمات اور صیغے ہیں. تیسرے 40 استغفار. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد گزرے ہیں مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قرآن و حدیث میں سے وہ صیغے اور کلمات جمع کیے ہیں جن میں توبہ استغفار کا مضمون پایا جاتا ہے. وہ تو منقول معصور ہیں, وہ روزانہ پڑھ لیا کریں, رمضان شریف میں روزانہ پڑھ لیا کریں. تو دو کام تو یہ ہو گئے, اور دو کام ایسے ہیں جن کے ہم سخت محتاج ہیں. ایک جنت کا حصول, دوسرے دوزخ سے آزادی. یہ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرما دیں اور جنت الفردوس عطا فرما دیں. تو یہ بھی ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یہ کلمات یاد کر لیں, یہ جامع کلمات ہیں. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یہ ہر نماز کے بعد, تراویح کے بعد, تہجد میں, اشراق چاش کے وقت, جب بھی موقع ملے بس کثرت سے یہ دو دعائیں مانگتے رہیں. رمضان شریف کا مہینہ ان کے مانگنے کا خاص مہینہ ہے. اور ایک حدیث میں ایک روزے کا بھی عجیب و غریب ثواب بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث میں رمضان شریف کا ایک روزے کا ثواب نمونے کے طور پر بتایا گیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے. حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی, اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں, اور ان سے بہت ہی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے, اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے خامند بنا دیجئے تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اس کے بعد جب رمضان شریف کا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسے حور سے نکاح کر دیتے ہیں کہ جو ایک ہی موتی کے بنے ہوئے محل کے اندر رہتی ہے. موتی اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا ایک محل ہے, اس کے اندر وہ حور رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ روزے دار کے ساتھ جس کا نکاح فرماتے ہیں. اور پھر اللہ حدیث میں ان عورتوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ یہ جنت کی عورتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کے جسم پر 70 قسم کے کا لباس ہوگا, اور جس میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا. یعنی 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور ہر جوڑا دوسرے سے بالکل الگ ہوگا. آپ ہوں گے چڑیا تو نہیں معلوم ہوگی. تو وہی بات ہے کہ ہماری دنیا کی عقل ہے, اس لیے ہمیں یہ بات آ رہی ہے ذہن میں, وہاں جنتے ہوگا تو وہاں تو نہایت خوبصورت معلوم ہوگی. اتنے سارے کپڑوں کے اندر بھی وہ نہایت خوشنما معلوم ہوگی. اور اس کے کپڑوں میں 70 قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی، ہر خوشبو دوسرے سے الگ ہوگی، یعنی کہ سب مل کر اتنے مرکب بن جائے گا، اور جو غالب بس وہی خوشبو آ رہی، باقی سب غائب، ایسا نہیں ہوگا، ہر خوشبو الگ آئے گی سبحان اللہ. اور ان جنت کی عورتوں کے لیے ہر ایک کے لیے 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی، 70,000 مراد کثرت ہے، 70,000 نوکر اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی، اور ہر ایک خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں 70 قسم کا کھانا ہوگا، 70 قسم کا کھانا ہوگا، ہر کھانے کا مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور اس کھانے کے آخری لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگا، یعنی بالکل دنیا سے الٹ. دنیا میں جب آدمی لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا ہے اور بھوک میں کھاتا ہے تو پہلے لقمے کا ایسا مزہ آتا ہے کہ بس سبحان اللہ، دوسرے کا اس سے کم، تیسرے کا اس سے کم، آخری کا ذائقہ بالکل ہی ختم. کہیں اور کھا لے، نہیں یار نہیں کھایا نہیں جاتا، بس یار پیٹ بھر گیا، بس اب آگے مزہ نہیں آ رہا اس کو. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس کے الٹا ہوگا، جتنا کھائے گا اتنا ہی مزہ بڑھتا چلا جائے گا، آخری لقمے کا ذائقہ پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگا. اور ان عورتوں کے لیے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 گدے ہوں گے، 70 بسترے ہوں گے، ہر بستر کا استر ریشم کا ہوگا، اس پر 70 گدے ہوں گے. اندازہ کرو کتنا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں. رمضان شریف میں ملے گا یہ سب کچھ، جو کچھ چاہے جو چاہے لے لے، میں کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. ہاں، اور اس کے شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، وہ ہے روزے دار انشاء اللہ تعالیٰ، وہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، جیسے اس کی بیوی کو دیں گے اسے اس کو بھی دیں گے، یہ بری ہے وہ جہیز ہے، بیوی کو جہیز میں سب کچھ مل رہا ہے تو میاں کو سب کچھ بری میں مل رہا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے جو یاقوت سے آراستہ ہوں گے، وہ پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے گا. فرمایا یہ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے، جو چاہے رکھ لے اور لے لے، سبحان اللہ. اور روزے کے علاوہ جو باقی نیک اعمال کرے گا اس کا اجر و ثواب الگ ہے. اب یہ ایک روزے کا ثواب ہے، یہ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا، بے حساب، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرمائیں گے. 70-70 جو ذکر ہے وہ کثرت کے لیے. تو ایک اور فضیلت رمضان شریف میں ہے جو سمجھو مفت میں کمانے کا گر ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا روزہ کھلوا دے گا، جو شخص کسی کا روزہ کھلوائے گا تو اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیں گے اس کو. نمبر 2، دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیں گے. تیسرے، جتنا ثواب روزے دار کو ملا تھا کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی دے دیں گے. اور ایک روزے کا یہ ثواب میں نے آپ کو بیان کر دیا، تو اپنا بھی روزے کا ثواب، اور اگر 10 آدمیوں کو کھلایا تو 10 آدمیوں کو روزے کا ثواب، 50 کا روزہ کھلوایا تو 50 آدمیوں کو روزے کا ثواب. اور پھر یہ ثواب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے افطار کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ایک کھجور کھلانے پر بھی، ایک کھجور سے روزہ کھلوانے پر بھی، اور اگر کھجور نہ ہو تو ایک گھونٹ لسی کے ذریعے، دودھ کی لسی ہو یا دہی کی لسی ہو، وہ بھی نہ ہو تو خالی پانی کے گھونٹ پر بھی اللہ تعالیٰ یہ سب ہوتا ہے. اللہ کہاں پانی کا ایک گھونٹ جس کے پینے پلانے میں کچھ بھی خرچہ نہیں, اور یہ تینوں ثواب اس کو مل جائیں گے کہ مغفرت بھی ہو جائے گی, دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بھی بن جائے گی, اور جتنا ثواب روزے دار کو اس کے روزے کا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیں گے, اور جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس سے روزہ کھولنے والے گھبرائیں نہیں کہ ہم کسی کی افطاری سے روزہ کھولیں گے تو ہمارا ثواب کم نہ ہو جائے, کم نہ ہوگا ان کو, ان کا اپنا روزے کا ثواب اپنی جگہ رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, دوسروں کو یہ ثواب عظیم مل جائے گا. حرمین شریفین میں یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خالی زمزم کے گلاس بھر بھر کے روزوں کو لوگوں دیتے رہتے ہیں, طواف کرنے والوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کو ہر ایک کے سامنے کوئی اپنے کی صرف گلاس بھر بھر کے رکھ رہا ہے, کوئی کھجور ڈال رہا ہے. ہم یہاں بھی اہتمام کر سکتے ہیں, ہم بھی کسی روزہ افطار کرا سکتے ہیں خالی کھجور سے, اور کھجور نہ ہو تو بھائی شربت سے, شربت بھی نہ ہو تو سادے پانی سے. اس طرح سے یہ مفت کمانے کا نسخہ ہے, یہ کیسی اللہ پاک نے اپنی رحمت عام فرمائی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسا جامع کوثر پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لے گیا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اور ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو پانچ باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی. بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں, ان پانچ میں سے ایک تو یہی ہے کہ روزے داروں کے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ میں ہلکی سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ سمندر کی اور دریا کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے شام تک اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. پہلے حدیث میں تھا, فرشتوں کا ذکر آیا تھا پہلی حدیث میں, اس صبح سے لے کر شام تک روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اس حدیث میں یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں روزے دار کے لیے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو رمضان شریف میں قید کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ روزے داروں کو اتنے گناہوں کے اندر مبتلا نہیں کرتے جیسا کہ رمضان شریف کے علاوہ مبتلا کر سکتے ہیں. اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے آخری شب میں سب روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ شب قدر بھی تو مغفرت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اصل میں شب قدر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو روزے رکھنے کی وجہ سے اور تراویح پڑھنے کی وجہ سے اس کے عوض میں ان کو اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو بھائی یہ تو ہو گئے فضائل آپ کے سامنے. اب آخر میں چند کام عرض کرتا ہوں کہ جو ہمیں اس رمضان شریف میں کرنے چاہیے. روزے تو رکھنے ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور تراویح تو پڑھنی ہی. ایک یہ کہ رمضان شریف میں مرد حضرات پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہماری کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی, خواتین پانچوں نمازیں وقت پر وقت اذان ہوتے ہی وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر مرد حضرات تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کا اہتمام کریں تو نور علی نور ہے، اور وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی الحمدللہ آسان ہے. اور آسان یہ ہے کہ بس اذان کے بعد پھر کوئی کام نہیں کریں، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو صف اول بھی ملے گی، تکبیر اولا بھی ملے گی، اور جماعت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے ملے گی. تو ایک تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی سے شروع کریں جب رمضان شریف میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. دوسرا یہ خیال ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہم سب قسم کے نوافل پڑھیں گے، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، سنن زوال ہیں، قیام اللیل ہیں. قیام اللیل وتروں کے بعد پڑھ سکتے ہیں آرام سے، وتروں کے بعد چار یا آٹھ رکعتیں آپ پڑھ لیں. یہ قیام اللیل ہے، اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو یہ تہجد قائم مقام ہے، تہجد کا ثواب ملے گا، اور خود نوافل ہیں اس کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں جو بارہ مہینے اس قیام اللیل کی فضیلت ہے کہ جو آدمی عشاء کے فرضوں کے بعد چار رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. اور یہ فضیلت رمضان کے ساتھ نہیں، سارے سال یہ فضیلت ہے. یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے اندر. اسی طرح تہجد بھی پڑھیں گے، تہجد میں تو انشاءاللہ اٹھیں گے، تو تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، جتنے بھی نوافل ہیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھیں، سنت موقع غیر موقع بھی پڑھیں، سلاد و تسبیح بھی پڑھیں. اس طرح سے جو بھی نوافل ہیں سب کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں ادا کریں گے، کیونکہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں سب کا ثواب اجر حدیث فرض کے برابر، اور ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا رمضان شریف میں. تیسرا کام یہ کہ جتنی تسبیحات ہیں وہ کوشش کریں کہ رمضان شریف میں صبح شام باقاعدہ ہوں. اب بھی پڑھنا چاہیے، زندگی بھر پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان شریف ذکر کا خاص مہینہ ہے، اس میں صبح شام تسبیحات جو ہیں خاص طور سے پڑھیں، جیسے استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ ان سب کی تسبیحات پڑھیں صبح شام، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، اور 33 مرتبہ استغفار یا 100 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد کر لیں، اور چلتے پھرتے ابھی میں نے بتایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اس طرح سے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور چوتھی یا پانچویں بات یہ کہ رمضان شریف کا قرآن شریف سے خاص جوڑ ہے، لہذا قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں رمضان شریف میں، قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. چاروں آسمانی کتابیں بھی رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں، اور صحیفے بھی رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں، یعنی لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر، تو خاص تعلق ہے اس کا. لہذا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کم سے کم ہر ایک کا ایک قرآن شریف تو ختم ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ دو قرآن شریف ختم ہو. دو کے لیے روزانہ دو پارے پڑھنے ہوں گے، تین ختم کر لیں تو اور اچھا، تین سپاہے روزانہ پڑھ لیں، ایک صبح پڑھ لیں، ایک دوپہر کو پڑھ لیں، ایک شام میں پڑھ لیں، اور چار بھی ختم کر سکتے ہیں، پانچ بھی ختم کر سکتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. ہم لوگوں میں ہم سے ایک نہیں ہوتا، ہم 61 قرآن شریف ختم فرماتے، ایک دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں پورے مہینے ختم کرتے تھے، 61 ہو گئے. تو یہ آخرت کمانے والے لوگ ہیں بھائی، یہ ہیں جو رمضان شریف قدر کرنے والے ہیں، اور ہم بھی انہیں کے نام لیوائے، تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، ہمت کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. صرف قرآن شریف کی تلاوت، ایک قرآن شریف دیکھ کر ہو جائے، اور ایک قرآن شریف تراویح میں سن کر ہو جائے، یہ تو بہت ہی کم ہے، باقی جتنا زیادہ کریں اتنا ہی اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ روزے کھلوائیں، صدقہ خیرات کریں. زکوٰۃ کا سال اگر کسی کا رمضان میں مکمل ہوتا ہو تو حساب کر کے رمضان شریف میں ہی اپنی زکوٰۃ ادا کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی کی زکوٰۃ کا سال رمضان سے پہلے مکمل ہوتا ہے تو بھائی رمضان شریف سے پہلے حساب کر کے اور کوشش کرے اپنی زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دے. حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح انقلابی امت میں اس سے منع کیا ہے کہ رمضان شریف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان تک مؤخر کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا تو رمضان میں دیں گے وہی زکوٰۃ. اس لیے عام طور پر لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں ثواب کی ذاتی کی وجہ سے. بعض لوگوں کا تو رمضان میں زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ربیع الاول میں یا رجب میں یا اور دو تین مہینے پہلے اس کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا کہ بھائی رمضان شریف میں دوں گا، اب موت آگے تو کیا کرے گا. ان کے لیے اپنے ثواب رمضان کی وجہ سے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی مؤخر کرنا درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ ادا کر کے فارغ ہو جائیں، رمضان شریف میں آئیں تو پھر بے شک صدقہ دے دیں، نفلی صدقہ دے دیں، صلہ رحمی کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کریں. اور آخری بات یہ کہ بھائی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور کہیں نیک مجلس ہوتی ہو تو اس نیک مجلس میں جا کر کے شریک ہوں اور اس میں بیٹھیں تاکہ اصلاح ہو اور دل کا تزکیہ ہو. اس طرح سے رمضان شریف گناہوں سے بچنے میں اور ان تمام کاموں کے کرنے میں گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بد دعا منقول ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی بچاؤ ہو جائے گا. اب دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد، اللہ نصلی علی نبیک انت کما صلیت علی رسول. اللہم لک الحمد، اللہ نصلی علی نبیک انت کما صلیت علی رسول. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. يا الله يا الله اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے احباب اور جملہ متعلقین اور جملہ حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان شریف کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان شریف ہمیں اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف سے پہلے ہی سارے گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور بچنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے رمضان شریف میں. یا اللہ اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے اور فسق و فجور سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو بھی سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کے جو فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل و برکات ہیں. یا اللہ ہم سب ہی کے محتاج ہیں، یا اللہ کسی کے بھی ہم لائق نہیں ہیں مگر ہم بہت ہی محتاج ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے یہ سارے فضائل و برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی کسی رحمت سے محروم نہ فرمانا، کسی بخشش اور مغفرت سے محروم محروم نہ فرمانا، اور یقیناً ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرمانا، اور یقیناً ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرما، ہمیں اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق دینا، یا اللہ اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دینا، یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین کی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے تمام نیک مقاصد مکمل اور پورے فرما، یا اللہ ہمارے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، روز بروز ہمارے صحت میں اضافہ فرما، یا اللہ روز بروز ہماری صحت میں اضافہ فرما، یا اللہ یا اللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ آران عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ضرور ضرور ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں خاص طور سے ہمارے شہر میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما، مکمل اور دائمی امن قائم فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما، بدنی کو دور فرما، اس ملک میں اپنے فضل سے جلد سے جلد حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ نصیب فرما، کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم کو ہمارے ملک کو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے نجات عطا فرما، یا اللہ ان کی غلامی سے نجات عطا فرما، یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ رمضان شریف میں ہمیں حضور کے بد دعا سے بچانا، یا اللہ حضور کے بد دعا سے بچانا، یا اللہ سلامتی سے رمضان شریف گزارنے کی توفیق دینا، اور اس کے بعد ہمارا سارا سال بھی سلامتی کے ساتھ یا اللہ گزارنا نصیب فرمانا، یا اللہ گزارنا نصیب فرمانا، یا اللہ جتنے احباب نے مرد اور عورتوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ.